من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمداً يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام خرج الحسين على أصحابه وقال أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه
بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک حدیث ہے کہ جس کو اس عشرہ مبارکہ کے لیے عنوان قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ارشاد امام ہے، ایک معصوم دوسرے معصوم کے قول کی حکایت فرما رہے ہیں، اور ایک واقعے بلکہ ایک قول کو نقل کر رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آ کر کے فرمایا کہ ایہا الناس، اے لوگوں، ان اللہ عز وجل ذکرہ، وہ اللہ جس کا ذکر عزیز اور جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے، اور جب لوگ اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ما سوا اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. اس کے بعد راوی نے ایک سوال کیا اور اس کا امام نے جواب دیا، پھر اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا. اسی ایک لفظ پر کہ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے، اس ایک لفظ سے ہماری اور آپ کی گفتگو انشاءاللہ جتنا پروردگار عالم نے توفیق دی جاری رہے گی. آج میں جو کہہ رہا ہوں اسے آپ سن رہے ہیں، میں نہیں سن رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سفر کی وجہ سے سب آپس میں تار ایک ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. اگر آواز اوپر نیچے ہو تو معاف فرمائیے گا. کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہے تو وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے مقصد کو معین کرتے ہیں. کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان عالم ہو یا جاہل، وہ شریف ہو یا غیر شریف، کوئی بھی ہو، کسی ملک کا رہنے والا، کسی نسل کا، کسی رنگ کا، کچھ بھی، لیکن جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا مقصد پہلے معین کرتا ہے. وہ صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب دے لیتا ہے تب کام کو شروع کرتا ہے. دلیل، آپ کسی گھر سے باہر نکلنے والے انسان سے پوچھئے تو کتنے سوالوں کے جواب اس کے پاس پہلے سے آمادہ ہیں، اس کے بعد گھر سے قدم باہر نکالے گا. کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس راستے سے جائے گا، کب تک کے لیے جائے گا، یہ سارے سوال اس کے پاس پہلے سے جواب شدہ ہیں، اور جب تک ان سوالوں کے جواب دے نہیں لیتا گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا. آپ کسی انسان سے پوچھئے جو گھر سے باہر نکل رہا ہو کہاں جا رہے ہو، تو بغیر سوچے ہوئے یہ کہے گا کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ پہلے سے آمادہ کر چکا ہے اور یہ سوچ چکا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہو. تو فوراً بتائے گا کہ اکیلے جا رہے ہیں یا فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بھی پہلے سے دے چکا ہے. کدھر سے جاؤ گے؟ فوراً بیان کرے گا اس راستے سے جانا ہے. کب واپس آؤ گے؟ اتنی دیر کے بعد یا اتنے دن کے بعد. دیکھ رہے ہیں، ایک قدم باہر نکالنے سے پہلے یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب اس کے ذہن میں پہلے سے آمادہ ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ زبان کے اعتبار سے جہاں تک میں کوشش کروں گا کہ جتنا ممکن ہے آسان ہی لفظ میں بولوں، لیکن اگر خدا نہ کرتا کہیں پر کوئی سختی ہو تو مجھے بیان کیجئے گا، اسے اور کوشش کی جائے گی کچھ نہ کچھ کرنے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غرض کے جتنے سوالات اس طرح کے ہیں، ایک قدم باہر نکالنے سے پہلے ان سارے سوالات کے جواب دے لیتا ہے. کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کدھر سے جانا ہے، کب تک کے لیے جانا ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں. مقصد اس کا پہلے سے معین ہے کہ ہم کہاں کس لیے جا رہے ہیں. اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو گھر سے باہر نکلے، کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، کبھی داہنی طرف جائے، کبھی بائیں طرف جائے، ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کچھ کہیں گے نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے پروردگار اس کی عقل کو واپس کر دے. کیوں؟ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو پہلے سوچ لیتا کہ جانا کہاں ہے، قدم بعد میں نکالتا. یہ ہے کہ نہیں؟ کہ بالکل اسی طرح سے جس کے پاس ذرا بھی عقل ہے وہ اپنے کام کا مقصد پہلے معین کرتا ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ مقصد کیسا ہے، مقصد اچھا ہو یا برا ہو اس سے بحث نہیں ہے. بحث صرف اتنی ہے کہ مقصد پہلے سے معین ہوتا ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں، کوئی مقصد ہے آنے کا؟ کیوں آئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ تفریح کرنے چلے، گھومنے کہاں جانے کا، مسجد چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. انسان اگر ایک اسکول میں جاتا ہے تو ایک مقصد ہے، کسی جگہ پر جاتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں وقت لے رہا ہوں اس چیز میں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے مخاطب ہمارے ہمسن و کمسن بھائی ہیں، بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ جتنا ہمارا علم نہیں اس زیادہ ان کا تجربہ ہوتا ہے. غرض کے مقصد پہلے سے معین ہوتا ہے، ہدف، ٹارگیٹ ہے کیا، جانا کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہ پہلے سے معین ہے کوئی بھی مقصد ہو. اور اگر ایسا ہے کہ ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم ناقص سی عقل رکھنے کے باوجود، ذرا سا علم رکھنے کے باوجود، تھوڑا سا فہم رکھنے کے باوجود مقصد پہلے معین کرتے ہیں، قدم بعد میں نکالتے ہیں، تو پروردگار عالم نے اپنی کائنات کا شاہکار کہ اس کی تمام مخلوقات میں انسان سے بہتر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کائنات میں انسان سے اچھی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں جتنی مخلوقات عالم ہیں سب کا جائزہ لیں، انسان سے بہتر کوئی نہیں، چاہے وہ نباتات ہوں یا جمادات ہوں یا حیوان ہوں یا ملک ہوں، کچھ بھی ہوں، سب سے بہتر مخلوق کا نام ہے انسان. انسان سے اچھی کوئی مخلوق نہیں ہے پروردگار کے کارخانے قدرت میں، وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر جسے پروردگار عالم نے بنایا وہ انسان ہے. اور اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، قرآن مجید بھی دلیل دے رہا ہے، روایات معصومین میں بھی دلیلیں موجود ہیں، عقلی دلائل بھی موجود ہیں اس کے لیے کہ سب سے بہتر مخلوق کا نام انسان ہے. کوئی بھی مخلوق پروردگار کیا اس سے بہتر نہیں. تو میں اس کی ایک مختصر سی دلیل آپ کے سامنے دے رہا ہوں, توجہ کیجئے گا اس پر کہ سب سے اچھی مخلوق, سب سے بہتر مخلوق کائنات میں انسان ہے. کیا دلیل ہے؟ اگر اس سے اچھی کوئی دوسری مخلوق ہوتی, توجہ کریں, کوئی دوسری صورت, کوئی دوسری مخلوق, کوئی دوسری چیز پروردگار عالم کے ہاں اس سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس صورت میں کائنات میں آتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خود ان حضرات کا, ان 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا انسان کی صورت میں اس کائنات میں آنا اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ اس سے اچھی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے انسان اللہ کے یہاں. سب سے بہترین مخلوق کا نام ہے انسان. اور اس پر تو کافی گفتگو ہونی چاہیے لیکن میں چونکہ موضوع دوسرا ہے, آپ دیکھیے تمام تر مخلوقات کو ذرے سے لے کر کے شروع کریں, کہکشاں تک چلے جائیں, سب کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خالق کوئی اور ہو بذات ہی سوائے مالک کے. انشاءاللہ بعد میں اس کو عرض کروں گا. کوئی چیز کائنات میں ایجاد نہیں ہو رہی, جو ایجاد کیا ہے وہ پروردگار عالم نے کیا ہے بس. سائنس بہت سے بہت کچھ کر سکتی ہے تو کشف کر سکتی ہے, چیزوں کو جان سکتی ہے, ایجاد نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے کہ سائنس کوئی شے ایجاد کرتی ہے, نہیں نہیں ایجاد نہیں کرتی, دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز نتیجے میں نکال لیتی ہے, یہ ایجاد نہیں ہے. ایجاد صرف وہی ہے جس پروردگار عالم نے ایجاد کی جس چیزوں کو, کہ جوشن کبیر میں اس کا ایک نام یہ ہے کہ خلق الاشیاء من العدم, جس نے چیزوں کو آدم سے وجود دیا, یعنی نہ ہونے سے ہونا کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہونا کچھ چیزیں تھیں ملا کے کوئی تیسری چیز بنائی, ایسا نہیں, نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کیا. خلق الاشیاء من العدم. اور میں جلدی سے مثال دے دوں کہ بات یہ ذہن میں رہ نہ جائے کہ شبہ کے طور پر الجھن بنے. آپ دیکھیے کل تک اگر آپ کو جانا ہوتا تھا یہاں سے کسی دوسرے ملک میں تو ایک مصیبت تھی, انسان پورا حساب و کتاب و سفر. آج کیا ہے, اٹھے گھر سے جیسے بازار جا رہے ہو اس طرح انسان دوسرے ملک جاتا ہے, وہاں جا رہے ہیں, ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد خبر آئی پہنچ گئے. کل اگر آپ کو کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز منگانا ہوتی تھی تو یہاں سے انسان جائے پھر لے کر کے واپس آئے. ہم لوگ کو بھی یاد ہے کہ ایران جب گئے تھے تو اگر خط بھیجنا ہوتا تھا تو ایک مہینے کا انتظار ہوتا تھا کہ 15 دن میں یہ جائے گا, 15 دن میں واپس آئے گا. اور جب ایک مہینہ ہو گیا اب اگر جواب نہیں آیا تو الجھن ہوتی تھی, کیا ہوا, دیکھ رہے ہیں اب یہ خط کے لیے. آج کیا ہے, 15 دن نہیں, 15 گھنٹے نہیں, 15 منٹ بھی اگر ہو جائیں تو تعجب ہوتا کیوں نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے, انسان اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا, انگلیاں چلیں جائز یا ناجائز, اور فوراً اس کے الفاظ بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اس کی تصویر بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس کی آواز بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے ود ان سیکنڈ. سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا ہے. ایک انسان دنیا کے اس سرے پر ہے, دوسرا دنیا کے اس سرے پر ہے. یہاں سے اس نے کہا ہلو, اس نے سن لیا ہلو. یہاں سے اس نے کچھ لکھا, اس نے وہاں سن دیکھ لیا. یہاں اس نے اپنے ویب کیمپ کو آن کیا, ادھر اس نے تصویر دیکھی. ہے کہ نہیں ہے؟ جو جوان ہیں سب جانتے ہیں, بزرگ دیکھتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ہو رہا کائنات میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں سائنس کوئی شے ایجاد نہیں کرتی؟ یہ ایجاد تو ہے سائنس کی, بڑا نام آتا ہے سائنس کی ایجاد ہے یہ. کل تک جن الفاظ کو ٹرانسفر کرنے میں لکھ کر کے مہینہ بھر لگ جاتا تھا آج وہ لمحوں میں یہاں سے وہاں جا رہا, ایجاد نہیں ہے. کل تک اگر یہاں سے وہاں آواز بھیجنا ہو تو امکان نہیں تھا, اور آج ٹیلی فون کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے لمحوں میں آواز یہاں سے وہاں جا رہی ہے, یہ ایجاد نہیں ہے. کل تک تصویر دکھانے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں بیٹھ کر کے وہاں کوئی تصویر دیکھے گا, اس انسان کی سوچ بھی نہیں پا رہا تھا. لائیو تصویر, آج انسان دیکھ رہا ہے یہ ایجاد نہیں ہے. کیسے کہہ رہے ہیں کہ سائنس کوئی شے ایجاد نہیں کرتی؟ توجہ کیجئے. اسی جگہ میرا سوال ہے، بہت آسان سا سوال ہے، آپ سب متوجہ ہیں اس کی طرف، میں صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. یہاں سے وہاں تصویر کون لے گیا؟ یہاں سے وہاں الفاظ کون لے گیا؟ یہاں سے وہاں آواز کو کون لے گیا؟ کوئی سائنٹسٹ لے گیا ہے؟ کون سی چیز یہاں سے وہاں تک الفاظ کو لے جا رہی ہے؟ کون سی چیز یہاں سے وہاں تک آواز کو لے جا رہی ہے؟ کوئی انسان لے جا رہا ہے؟ کیا نہیں؟ کیا پھر ہواؤں کے ذریعے سے جا رہی ہے؟ توجہ کریں، ویوز کے ذریعے سے جا رہی ہے، جو ہواؤں کی لہریں ہیں ان کے ذریعے سے جا رہی ہے. یہ تصویر بھی جا رہی ہے، الفاظ بھی جا رہے ہیں، اور یہ آواز بھی جا رہی ہے. اور امانت داری اتنی ہے کہ کیا مجال کہ آپ تصویر کسی کی دکھائیں وہاں کسی کی دکھائی دے؟ کیا مجال کہ آپ یہاں کچھ اور بولے اور وہاں کچھ اور سنائی دے؟ کیا مجال کہ آپ لکھے کچھ اور پڑھا کچھ اور جائے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اتنی امانت دار ہے یہ فضا کہ جو کہہ رہے ہیں وہی سن رہے ہیں، لہجہ بھی نہیں بدل رہا. کون لے جا رہا ہے اس کو؟ کوئی انسان کا نہیں، کوئی سائنٹسٹ کا نہیں، پھر کون لے جا رہا ہے؟ کہ ہواؤں کے ذریعے سے جا رہی ہے، یہ لہروں کے ذریعے سے جا رہی ہے ہواؤں کے. اب مجھے جواب دیجئے کہ ہواؤں میں یہاں سے وہاں تک لے جانے کی طاقت کسی سائنٹسٹ نے پیدا کی ہے یا تھی؟ یہ طاقت جو اس کے اندر موجود ہے ہوا میں یہاں سے وہاں الفاظ کے لے جانے کی، یہ کوئی سائنٹسٹ نے رکھی ہے یا تھی پہلے سے؟ یہ تو پہلے سے موجود ہے، کسی نے اس کے اندر دی نہیں ہے. تو جب پہلے سے موجود ہے تو پھر ایجاد کہاں سے ہوئی؟ توجہ کریں، جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ ایجاد کہاں سے ہوئی؟ آپ نے 1400 برس کے بعد اسے سمجھا ہے. نہیں، یہ پتہ نہیں ترقی ہے کہ تنزل ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کو 1400 برس لگے ہیں اسے کشف کرنے میں، اس کو معلوم کرنے میں کہ اس کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے. یہاں سے وہاں الفاظ کو لے جانا، آواز کو لے جانا، تصویر کو لے جانا، یہ طاقت پروردگار عالم نے روز اول سے رکھی ہے. دنیا آج سمجھ رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایجاد نہیں ہے. اس طاقت کو معلوم کر لینا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ جو چیز یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ سائنس ایجاد نہیں کر رہی. حدیث خوب الحمدللہ، سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کر رہی، بلکہ سائنس نے کشف کیا ہے کہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھا. ایجاد جو جس نے کیا ہے وہ ایک ہی ہے، خلق الاشیاء من العدم. یہ ساری کی ساری چیزیں کشف ہیں. تو پروردگار عالم جس کی مخلوقات میں انسان سے بہتر کوئی تصویر ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی تصویر انسان سے بہتر ہوتی تو 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس تصویر میں کائنات میں آتے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر اس سے اچھی کوئی تصویر ہوتی اس میں آتے. کوئی تصویر انسان سے بہتر کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا مالک، جو میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا، جسے کہتے ہیں بزرگوں کا تجربہ. یہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو میں دلیل عرض کر رہا تھا کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم، ذرے سے لے کر کہکشاں تک اس نے خلق کیا ہے، لیکن مجھے نہیں ملتا کہ پروردگار عالم جب کسی چیز کو اس نے پیدا کیا ہو تو اپنے آپ کو کہا ہو کیا کہنا، کیا بہترین بنایا تو نے. نہیں دیکھا میں نے، آپ دکھائیے گا تو میں کچھ اور طریقے سے پڑھنا شروع کروں گا. اس نے زمین کو فرش بچھایا ہو زمین کا اور کہا ہو واہ میں کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہوں. کوئی ہے دوسری زمین بنا دے جو کائنات کے اندر، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی معمولی سی شے جو پروردگار عالم بنا رہا، اپنے معمولی اشیاء کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی شے معمولی کائنات میں نہیں ہے. اس کو بھی کوئی ایسا نہیں ہے مالک کے علاوہ جو خلق کر دے. ایک چھوٹا سا کیڑا جسے آپ دیکھ رہے ہیں مجالے کوئی پیدا کر دے اس کو. ایک معمولی سا کیڑا تھا زمین پر رینگ رہا تھا, تو جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اور اسے دیکھتے رہے. کوئی عام انسان ہوتا تو کچل کے گزر جاتا اپنا ہوگا, لیکن وہ اللہ کا نبی ہے, مخلوقات عالم پر نظر پڑ رہی ہے, دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد پروردگار عالم سے پوچھا, پروردگار تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ اور یہ کیوں اعتراض کے لیے نہیں ہے, ورنہ جواب کچھ اور آتا. کیوں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں, میں کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. دیکھا پروردگار عالم تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا؟ جواب آیا, موسیٰ بہت دیر سے یہ کیڑا بھی یہی پوچھ رہا تھا, تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کسی معمولی سی چیز کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے, کوئی اس کا جواب نہیں, کوئی ثانی نہیں کائنات کے اندر, مگر یہ کہ جسے وہ اذن دے دے. یہ بحث دوسری ہے, وہ اکیلا ہے اپنی تمام چیزوں میں. اس نے آسمان کو بنایا, سماوات سب اس نے پیدا کیے, کہیں پر نہیں کہا اس نے. کتنی چیزیں اس نے خلق کی ہیں کائنات میں, آپ دیکھیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, خالق کو بھول جاتے ہیں. کوئی نظر چاہیے اسے دیکھنے کے لیے, جو یہ کہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ. میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا, اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا. نظر چاہیے اس کے لیے, عرض کروں گا انشاءاللہ, آئے گی بحث. ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا, اس کائنات میں خلق فرمایا, لیکن کہیں پر وہ نہیں کہہ رہا. سورج کو اس نے پیدا کیا, کہہ سکتا تھا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں. کوئی ہے جو دوسرا سورج بنا دے؟ چاند اس نے کچھ نہیں, کہیں پر نہیں, وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا, کہیں نہیں. لیکن پروردگار عالم نے جب جناب انسان کو پیدا کیا, قرآن آپ دیکھیں پورے مرحلے کو بیان کیا, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ بنا کر کے اس کو ایک جگہ پر رکھا. اللہ اللہ, یہ نہیں کہہ رہا کہاں رکھا, تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہے, اپنی اوقات بھی پہچان لو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, بن گیا انسان. پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا, اس جمع ہوئے خون کو گوشت بنایا, اس گوشت کو ہڈی میں تبدیل کیا, اس ہڈی پر پھر گوشت چڑھایا. دیکھ رہے ہیں آپ پورا مرحلہ بیان, قرآن مجید سورہ مومنون پورا مرحلہ بیان کر رہا ہے. پھر کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنایا, دوسری مخلوق ایجاد کیا. علماء نے و مفسرین نے تفسیر کی, اس سے مرادی ہے کہ روح داخل کی گئی بدن کے اندر. جب بنا لیا پورا انسان تو کیا کہاں بحث یہاں پر ایک اور بھی تھی, لیکن میں اپنے حساب سے عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے. جب بنا لیا تو کیا کہاں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. زمین کو بنا رہا اپنے لیے احسن نہیں کہتا, آسمان کو بنا رہا اپنے لیے احسن نہیں کہتا, لیکن جب انسان کو پیدا کرتا کہتا بہترین ہے وہ پیدا کرنے والا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور جب انسان پر نظر پڑی پروردگار عالم کی تو اپنے کو بھی بہتر کہا, اسے بھی بہتر کہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا. ساری کی ساری مخلوق حسن تقویم پر خلق ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو بری ہو کائنات کے اندر. جو پروردگار عالم نے جس کائنات کو پیدا کر دیا, اس سے بہتر کائنات ممکن نہیں ہے عقلاً. بحث ہے اس کے, جنایت اللہ متحرین پوری بحث کے سلسلے میں, کہ محال ہے کہ اس سے بہتر کائنات پیدا کی جا سکے جسے پروردگار عالم نے پیدا کر دیا. ساری چیزیں اس کی حسن ہیں لیکن سب سے بہتر کون ہے, احسن کون ہے؟ انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار عالم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا. قرآن مجید ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک قدم اپنا گھر سے باہر نہیں نکالتے مگر یہ کہ مقصد معین کر لیتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کا شاہکار جسے بنایا, سب سے بہتر مخلوق جسے بنایا, اسے کیوں پیدا کیا آخر؟ ہے سوال معقول کہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر یہ کہیں کہ پروردگار تو نے اتنا اچھا مجھے بنایا, یا آخر بنایا کیوں ہے, کیوں ہم کیوں پیدا کیے گئے اس کائنات میں. یہ سوچنے کا مقام ہے. انسان اسے اس پر تصور کرے, غور کرے, اگر فکر کرے, ایک نہ ایک دن تو جواب مل ہی جائے گا یہ کیوں. اور جس انسان کے ذہن میں کیوں نہ آئے وہ ذہن مردہ ہے. یہی کیوں ہے جو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. نہ کتنے لوگوں نے دیکھا ڈھکن اٹھتا ہے گرتا ہے کیتلی کا, کسی نے نہیں سوچا کیا ہوا. ایک ذہن میں آیا کیوں اٹھتا ہے کیوں گرتا ہے, انجن بن گیا باپ کا, جیمس وارڈ اسے کہا گیا. ایک کیوں, لیکن کیوں سمجھنے کے لیے ہو. اب بات آئی گئی یہ تو عرض کر دوں, جلدی سے ابھی کہا تھا کچھ دیر پہلے, بہت سی قسمیں ہیں کیوں کی. ایک کیوں ہوتی ہے سمجھنے کے لیے, ایسا کیوں ہے نہیں معلوم ہے سمجھنا چاہتا ہے, بتائیے. ایک کیوں ایسی ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے امتحان لے رہے ہیں, کیوں ایسا ہے, استاد اپنے شاگرد سے پوچھ رہا ہے کیوں ایسا ہے. بہت اور ایک کیوں کی قسم یہ ہے جو اعتراض میں ہوتی, کیوں یہ اعتراض کی ایک قسم ہے. بہت اور کیوں ہے کہ جو توہین کے لیے ہوتی ہے سامنے والے کی, توہین کرنا چاہتے ہیں انسان کیوں پوچھتا ہے. یہاں تک تو میں بیان کر سکتا ہوں, اس کے بعد اور بہت سی قسمیں کیوں کی جو بیان نہیں ہو سکتی. کیوں وہ کیوں, میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں, بچوں سے, وہ کیوں جو انسان کو وائے, یہ جو کوشچن مارک ہے, وہ کیوں انسان کو ترقی تک لے جا سکتی ہے جو سمجھنے کے لیے ہو. اور جہاں اعتراض ہو, توہین ہو, امتحان ہو, دوسری چیزیں ہو, وہاں ترقی نہیں ملتی, وہاں اپنے لیے مشکل پیدا ہوتی. اور آپ تاریخ کے دامن پر اس کو دیکھیں, دکھائی دیتی اس طرح کی بہت سی کیوں. میں صرف جلدی سے دو لفظوں میں عرض کروں تاکہ چیپٹر کلوز ہو جائے. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو منصور دوانقی ملعون نے بلایا جاتا تھا, دعوت نامہ ہوتا تھا, کچھ ہی چیزیں, لیکن اصل میں وہ اسارت ہوتی تھی, قید ہوتی تھی. بلایا اس نے مدینہ سے, آئے باہر, روکا اس نے ایک جگہ پر جو غیر شائستہ تھی امام کے لیے جگہ, وہاں روک دیا, ملنے کی اجازت نہیں دی. کافی دیر کے بعد ملنے کی اجازت دی گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ کرنے سے جس کو اللہ عزت دے رہا ہو اسے ہم ذلیل کر لیں گے, ایسا سمجھتے ہیں, جبکہ انہیں نہیں معلوم کہ توحید و منتشا ہو تو ذل و منتشا. یہ دو زندگی کے وہ سبجیکٹ ہیں جسے پروردگار عالم نے کسی کو دیا ہی نہیں. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وہ ذلیل کرنے پر آ جائے کائنات کے کوئی پیسہ کی اس کو عزیز نہیں کر سکتی, وہ عزت دینے پر آ جائے کائنات میں کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ تو اس کے اپنے رجحانات ہیں. وہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کر دیں گے تو یہ ان کی کچھ شان میں کمی آ جائے گی. مثلا قدرت نے کہا, ہم بتاتے ہیں, ابھی رک جا دو منٹ ٹھہر. امام داخل ہوئے دربار میں, پروردگار کا ایک نمائندہ منصور کو پریشان کر رہا تھا. وہ نمائندہ کیا تھا, مکھی تھی. وہ بار بار آ کر کے ناک کے پھنگیوں بیٹھتی تھی, وہ بار ہکاتا تو پھر وہیں آتی تھی. وہ جسے خدا پیچھے لگا دے کہاں پیچھا چھوڑتا ہے. اسی عالم میں امام داخل ہوئے تو فوراً پوچھتا, لما خلق اللہ الذباب, پروردگار عالم نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا، کیوں ہے لیکن کیوں سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں اعتراض کے لیے ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم کو پریشان کرے، کیوں پیدا کیا؟ اور امام نے ویسا ہی جواب بھی اسے دیا، اگر سمجھنے کے لیے ہوتی تو شاید امام مکھی کی خلقت پر تشریح کرتے، جیسے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کہیں چمگادڑ کی خلقت پر تشریح کر رہے ہیں یا کسی دوسری چیز پر تشریح کر رہے ہیں، مولا تشریح کرتے، تشریح نہیں کی مولا نے، اس نے کہا لما خلق اللہ الذباب، خداوند عالم نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام نے کہا لیذل به الجبابرہ، تاکہ اس کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کر سکے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، تاکہ اس کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ دیکھیں آپ یہ کیوں ہے، جس ذہن میں کیوں نہ آئے وہ ذہن مردہ ہو جاتا ہے، اس میں ترقی کی صلاحیتیں نہیں رہ جاتی، لیکن وہ کیوں جو سمجھنے کے لیے ہو، جو کیوں میں استفہامیہ ہو، جہاں طلب فہم پوشیدہ ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے آپ بتائیں، نہیں ہے کہ ایک ذاکر کوئی نقطہ پہ گیا اور آپ کے ذہن میں آ گیا، اب جتنے آئے ہیں ہر ایک سے پوچھتے پھر رہے ہیں اسی چیز کو، کسے کچھ کہیں اسے کچھ کہیں، اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ انسان وہ ترقی کر پاتا ہے کہ جہاں پر سمجھنے کے لیے ہو۔ تب یہ کیوں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے آئینے میں اور پھر سوچے پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے بلا وجہ پیدا کر دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا کہ اس نے یوں ہی ہم کو خلق کر دیا، جیسے بچے کچھ بناتے ہیں کاغذ پہ کچھ اٹھایا قلم ایسے سے کیا کچھ بن گیا، یوں تو نہیں ہے انسان کہ بن گیا، انسان پروردگار کی سب سے بہترین مخلوق، تو جب سب سے بہترین مخلوق جملہ عرض کر رہا ہوں، جب سب سے بہترین مخلوق ہے تو سب سے بہترین مقصد کے لیے بنائی گئی ہوگی، توجہ کریں، جب سب سے بہترین مخلوق ہے تو سب سے بہترین مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہوگی، تو ہمیں چاہیے یہ ہمارا تخلیقی غیرتی انسانیتی ہر طرح کا فریضہ ہے کہ اسے محسوس کریں کیوں پیدا کیا، اسی پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے چند دنوں میں، آج تو جو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سب حساب کتاب ایسے ہی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، پروردگار عالم نے انسان سب سے بہترین مخلوق کائنات کی جو ہے وہ انسان ہے، تو مالک نے اسے کسی بہترین مقصد کے لیے بنایا ہوگا، لہذا اور دیکھ رہا اتنا سخت ہے یہ مرحلہ عزیزو، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، اتنا سخت ہے یہ مرحلہ اسی سورہ مومنون میں، اس کی میں نے عرض کیا جہاں انسان کی تخلیق کو مالک نے بیان کیا ابتدائے سورہ میں، سورہ کے شروع میں تخلیق انسان پر گفتگو ہے کہ انسان ایسے 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 پیدا کیا گیا، انتہائے سورہ میں ایک آیت ہے، مختصر سا لفظ ہے لیکن کیا خطرناک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کر دیا، ہم نے تمہیں عبث خلق کر دیا، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ علماء تشبیہ پوچھیں، لفظ حسبہ افعال قلوب میں ہے جس کا ترجمہ اردو میں خیال و گمان حساب سے کیا جاتا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کیا تم یہ سوچ کہتے ہو، کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو، کیا تم ایسا نظریہ اور اعتقاد رکھتے ہو، نہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یعنی مزاج حکیمان الہی پر یہ بھی بار ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ بلا وجہ پیدا کر دیے گئے. یہ خیال کا بھی حق نہیں ہے کسی کو، گمان کا بھی حق نہیں ہے کسی کو. اس طرح سے وہاں کہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے پیغمبر خبردار، ان لوگوں کا مردہ گمان بھی نہ کیجیے گا جو راہ خدا میں شہید قتل کر دیے گئے، وہ زندہ ہیں، گمان بھی نہ کریں. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے، عبث خلق کر دیے گئے؟ نہیں، استفانہ انکاری کے ذریعے سے پروردگار عالم اقرار کروا رہا ہے انسانوں سے، یہ سوچ بھی نہ لینا کہ تم بلا وجہ پیدا کیے گئے ہو. تمہاری اس کائنات میں آنے کا کوئی مقصد ہے. میں اس لفظ مقصد پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور تفصیل سے. تمہاری اس کائنات میں آنے کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ایم ہے؟ ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے تمہاری خلقت کے لیے. اور اب یہ کون بتائے کہ مقصد کیا ہے انسان کی خلقت کا؟ توجہ کریں، یہ ایک سوال شروع کر رہا ہوں، کل سے اس پر اور آگے بڑھے گی گفتگو. کون بتائے گا یہ؟ کس سے پوچھیں؟ اور اب یہاں تک جب بات آتی ہے تو نظریات کافی تیزی سے بدلتے ہیں. انسان کی خلقت کا اس کائنات میں راز کیا ہے، کون بتائے گا؟ جیسے جیسے انسان کو دیکھنے کی نظریں بدلیں گی، ویسے ویسے اس سوال کے جواب بدلیں گے. کیوں؟ پہلے یہ طے ہو کہ انسان ہے کیا. ما هو الانسان، انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کا شروع کیا ہے؟ انسان کا آخر کیا ہے؟ انسان کا آغاز کیا ہے؟ انسان کا انجام کیا ہے؟ پہلے یہ معلوم ہو. جب تک یہ نہ پتہ چل جائے اس وقت تک مقصد کیسے بتائیں گے آپ؟ انسان کا کی ابتدا ماں کی آغوش، انسان کی انتہا قبر. اگر یہ نظریہ ہے تو مقصد کچھ اور ہوگا. اور اگر انسان کی ابتدا آغوش مادر سے پہلے اور انسان کی انتہا قبر کے بعد تو نظریہ کچھ اور ہوگا پھر. اور اگر انسان کی اصلی زندگی کی ابتدا قبر اور انتہا لامحدود تو نظریہ کچھ اور ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ جیسے جیسے چینج ہوں گے یہ نظریات، ویسے ویسے سوال کا جواب بدل جائے گا. جو یہ سوچتا ہے کہ انسان کی ابتدا ماں کی آغوش، انسان کی ابتدا قبر، اس میں کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، کچھ نہیں، کھاؤ پیو مست موج کرو، جس طرح چاہو کائنات کو چلاؤ. کہ نہ اس کے پہلے تم کچھ تھے، نہ اس کے بعد کچھ ہو، مر گئے، فنش، تمام ہو گئے یہیں پر. جس طرح چاہو جیو، جیسے چاہو لوٹو، جیسے چاہو مارو. اذان ہے، پڑھ رہے ہیں؟ رکے نہیں اس کے لیے. اچھا، کہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. خدا کا لطف ہے کہ جلدی ختم ہو جاتی ہے. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله قرينته حجة الله. صلوات نبی محمد علیہ وسلم. تو کون بتائے گا انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے جیسے نظریات بدلتے جائیں گے ویسے ویسے جواب بدلتا جائے گا. اگر صرف یہی ہے کہ انسان اس کائنات کے لیے پیدا کیا گیا, صرف یہی بس, ماں کی آغوش سے شروع ہو کر کے قبر پہ ختم ہو جاتا ہے, تو جس طرح چاہے زندگی گزارو, لوٹ لو, پھونک دو, تاپو, کچھ بھی کرو, یہیں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے, بلکہ جو ہے وہی اصلی ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, کتنے نظریات بدل جائیں گے. کون بتائے گا قبر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ کسے معلوم ہے؟ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, جو نہیں گیا وہ کیسے بتائے گا؟ کوئی ایسا چاہیے کہ جو جس طریقے سے ادھر دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے ادھر بھی دیکھ رہا ہو. کوئی ہے اس طرح کا آپ کے پاس جس کو قبر کے ادھر کا حال جتنا معلوم ہے اتنا ہی قبر کے ادھر کا بھی حال معلوم ہو, وہ بتائے مقصد انسان کیا ہے؟ جب وہ انسان کو پہچانتا ہے, کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اور ہمارے اردو سے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے اردو ادب میں کیا اچھا نام دیا اس کو, موت کو ہمارے یہاں کوئی فنا نہیں کہتا, موت کو ختم ہونا نہیں کہتے, بلکہ موت کو کہتے ہیں انتقال. کہتے ہیں نا اردو میں انتقال ہو گیا فلاں, انتقال کے معنی انتقال میں تین تصور چاہیے کم از کم, چونکہ آج بات یہاں تک آپ بھی کہ کسی کا انتقال بھی ہوا تھا, انتقال میں تین تصور چاہیے کم از کم. ایک جہاں سے جا رہا ہے, دو جہاں جا رہا ہے, تین جو جا رہا ہے. انتقال یعنی منتقل ہونا, نقل ہونا, یہاں سے وہاں جانا, اسے انتقال کہتے ہیں. تو جہاں سے جا رہا ہے, جہاں جا رہا ہے, جو جا رہا ہے, کم از کم تین تو چاہیے اس کے لیے. خود یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو مرا ہے یہ ختم نہیں ہوا, یہ تمام نہیں ہوا, یہ فنا نہیں ہوا, بلکہ یہ منتقل ہو گیا, یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا, یہاں سے وہاں چلا گیا. جسے آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب کو ٹرانسفر ہو گیا, کہاں گئے؟ کہا احمد آباد چلے گئے, بھاؤ نگر سے منتقل ہو گئے, بھاؤ نگر سے احمد آباد انتقال کر گئے, بھاؤ نگر سے احمد آباد. تو ایک ہی لفظ ہے, لیکن چونکہ لفظ انتقال موت ہو گئے, موت سے منسلک ہو گئی, جب کہتے بھی ڈرتا ہے انسان جلدی سے, منتقل ہونا ہے, منتقل ہونا یہاں سے وہاں. تو جب جہاں تصور منتقل ہونے کا ہو انسان کا, وہاں نظریہ بدل جائے گا, پھر وہاں انسان گھبراتا ہے کہ جو جا رہے تو ختم نہیں ہو رہے اب, بلکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں شروع ہو رہا ہے ادھر سے. کیونکہ جتنی اب یہ بات رہ جائے گی یہاں کی نہیں ہے اس وقت, کہ پروردگار عالم نے جس مقام پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقام انسانی اس دنیا میں اجاگر ہو ہی نہیں پاتا. جتنا پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے, جتنے صفات, جتنی چیزوں کو, جتنے اختیارات کو, یہاں دکھ ہی نہیں پاتے اس کائنات میں. اتنی مادی زنجیریں پڑی ہیں انسان کے کہ اس کو جو ہے سوچ نہیں پاتا, لیکن جب ادھر قبر میں رکھا گیا ساری زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اب نظر آتا ہے کہ کیا ہے, اب سمجھتا ہے کہ کیا ہے. جسے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شان سے ارشاد فرمایا, الناس نیامن, اذا مات انتبہو، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ سب دیکھ رہے سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ موت انسان کو بیدار کرتی ہے، تو شاید یہی وجہ ہے ہم اسے بیدار بھی کرتے ہیں۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ، یعنی جو تم وہاں نہیں سن پا رہا تھا اب سن، جو وہاں نہیں سمجھ پا رہا تھا اب سمجھ۔ اور آپ دیکھ لیجئے، تو جب نظریات انسان کے چینج ہوں گے انسان کو دیکھنے کے، تو مقصد بھی بدل جائے گا۔ بس اس پر گفتگو ہے، انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ اور جیسے جیسے مقصد پر انسان گفتگو کرے گا اور اپنے مقصد کے بارے میں سوچے گا، زندگی خود بخود اس کی تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر مقصد نہیں تو کچھ نہیں۔ میں سچ کر رہا ہوں، میں ثابت کروں گا چیزوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہی ایک مقصد ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ ابھی آپ نے نماز مغرب اور عشاء پڑھی، کیا کہا؟ نماز کہنا نہیں ہے، جبکہ ایک تصور ہے، ایک ارادہ ہے، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ اور اگر یہ مقصد نہیں تو باطل نماز، جسے چاہیے پوچھ لیجئے۔ اگر قصد قربت نہ ہو تو باطل ہے عبادت، کوئی بھی عبادت ہو۔ شرط ہے قصد قربت، یعنی قصد قربت، یعنی کیا قصد قربت؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ کیا ہے مقصد ہے نماز کا؟ کیوں نماز پڑھے گا؟ قریب ہونے کے لیے پروردگار عالم سے۔ جتنے فعل عبادی ہیں سب میں قصد قربت شرط ہے، کہ قصد قربت کرو پروردگار کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کا مقصد ہے یہ ایک طرح کا۔ تو جب مقاصد، اسی لیے پروردگار عالم نے دن میں عادت ڈالی 5 بار کا ہو اس چیز کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کائنات میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کیوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں ہی پوچھا۔ آپ دیکھیے، امام نے خطبہ دیا اور کہا یہ بتاؤ، کیا ہم نے کسی حلال کو حرام کر دیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ ہم نے کیا کسی حرام کو حلال کر دیا؟ سب نے کہا نہیں۔ اقرار لیا ہم سب سے، فبما تستحلون دمی، پھر تم ہمارے خون کو حلال کیوں جانتے ہو؟ جواب دو امام حسین، یہ کیوں کہا؟ پھر تم ہمارے خون کو حلال کیوں جانتے ہو اور آخر کیوں قتل کر رہے ہو ہمیں؟ یعنی امام کے اس سوال نے بتا دیا کہ قتل ہونے کے قابل وہ ہے جو دین میں حرام و حلال کرے۔ اللہ رے الفاظ امام، جو دین میں جو حلال محمدی کو حرام کر رہا ہو اسے قتل ہونا چاہیے، جو حرام محمدی کو حلال کر رہا ہو وہ اس قابل ہے قتل کیا جائے، نہ کہ میں۔ اس سب نے کیا کہا؟ جواب تو آپ کو یاد ہے، بغبن لعبیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ وہ زندگی کا ایک عجب سبجیکٹ ہے یہ، کہ یعنی کیا مطلب بغبن لعبیک کا؟ کیوں کیا کہا ان لوگوں نے بغبن لعبیک؟ بہرحال اب اس کے بیان کا موقع بھی تو نہیں ہے۔ یعنی امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے باپ کے فدائی ہو گئے، اپنے بابا کے لیے امام حسین قتل ہو گئے۔ شاید کہہ رہے ہو، بابا آپ نے بہت سے محاذ پر جنگ کی تھی، قاسطین و مارقین و ناقصین سے آپ نے جنگ کی، لیکن کچھ لوگ رہ گئے تھے، کچھ لوگ رہ گئے تھے جو آپ سے رسوا نہیں ہو سکے، ہم انہیں رسوا کریں گے اور ہم ایسا الگ کر دیں گے حق سے باطل کو کہ پھر کوئی جرات نہ کر سکے اس طرح کام کرنے کی۔ امام حسین نے وہی کیا۔ کربلا کے مدینے سے چل کر کے کربلا تک تو سوال بیعت آیا، کربلا میں ایسا دفن ہوا سوال بیعت کہ اس کے بعد کسی امام کے زمانے میں سوال بیعت اٹھ نہیں سکا۔ پھر اتنا رسوا کیا امام حسین نے بیعت کے سوال کو، اتنا باطل کو رسوا کر دیا کہ باطل حق کے سامنے اٹھ نہیں سکا کربلا کے بعد۔ قتل کرنا، اسیر کرنا، قید کرنا دوسری منزل ہے وہ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ہم حق ہیں آپ باطل ہیں، نہیں کہہ سکا پھر کوئی، کیونکہ اتنا رسوا کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے جملے ہیں تاریخ کے اندر عزیزوں کو جو بیان نہیں ہو سکتے اتنی آسانی سے، کہ کیا کیا جملے لوگ کہہ رہے تھے مولا کائنات کے لیے، کیا فضا بنائی گئی تھی امام حسین، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لیکن حسین ابن علی نے اپنے خون سے ساری کائنات کو ایسا صاف کر دیا. اور یہ میں اس پر انشاءاللہ اگر ہوا گفتگو کروں گا، آپ سوچیے گا اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو قافلہ گزرا ہے کربلا کے بعد، جس جگہ سے گیا ہے ایسی فضا تبدیل ہوتی چلی گئی کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اگر غور سے سوچیں گے تو معجزہ ہے. یعنی وہ عورتیں جو کل تالیاں بجا رہی تھیں، ہل ہلا کر رہی تھیں، خوشیاں منا رہی تھیں، جناب زینب و کلثوم کی تقریر نے ان کو کالے کپڑے پہن کے تعزیت دینے پر مجبور کر دیا. یہ معجزہ عزائے حسینی ہے اگر اس طریقے سے کیا جائے جیسے جناب زینب نے کیا. بہرحال آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. بس عزیزو، بات تمام ہو گئی، میرا وقت بھی تمام ہو گیا. دو لفظیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام حسین اپنا امتحان دے کے سو گئے، پر اب کوئی اور اپنا امتحان دے رہا ہے. بس میں اسی کو یہاں سے شروع کروں گا، اب اسی تک مصائب جاری رہیں گے. دو بہن بھائی ہیں تاریخ میں، جیسے اس سے پہلے نہ دیکھے گئے نہ اس کے بعد دیکھے گئے. یہ بہن بھائی کا رشتہ صرف ایک ظاہری نہیں، ایک معنوی رشتہ ہے. یعنی ایک کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں پر ایک بھائی کی ضرورت ہے، ایک بہن کی ضرورت ہے، اور اس میدان کا نام ہے کربلا. مشکل سے دو منٹ پورا اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ میرے بچوں کو احساس ہو جو چھوٹے ہیں. آپ تو جانتے ہیں، جناب زینب کائنات میں آئیں، مولا کائنات گھر آئے، جناب سیدہ نے بیٹی کو دیا، علی آپ کی بیٹی ہے، تم نے کیا نام رکھا سیدہ؟ کہ میں نے نہیں رکھا. آپ نام رکھ تجویز فرمائیں. مولا کائنات نے لیا، لے کر چلے. کہاں؟ کہ جب تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی تو میں پیغمبر پر کیسے سبقت کروں؟ رسول کے پاس لے کر، تاریخ ہے یہ، رسول کے پاس لے کر کے آئے. رسول اللہ نواسی مبارک ہو، پیغمبر نے لے لیا. یا علی کیا نام رکھا؟ رسول اللہ میں نے نہیں، آپ نام رکھے. پیغمبر خاموش ہیں. کہ کیا سوچ؟ کہ یا علی، میں جب تم نے ہم پر سبقت نہیں کی، پہل نہیں کی، تم خدا پر کیسے پہل کریں؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہ اے رسول خدا، خدا باد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھے. یہ کربلا کی امانت ہے جس کا نام بھی خدا نے تجویز کیا ہے، زینب. پیغمبر نے نام رکھا، اس کے بعد اپنی لاڈلی کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے. رسول اللہ، بڑی نواسی پیدا ہوئی ہے رونے کا سبب. پیغمبر نے ساری چیزوں کا بیان فرمایا. جناب سیدہ پوچھتی ہیں، بابا میری بچی پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہ وہی جو حسین پر رونے کا. یہ جوان، یہ بچپنا ہے، ابھی آئی ہے دنیا میں، جوانی کے منزل پر آئی. جناب زینب شادی کے پیغامات آئے، جناب عبداللہ کے پیغام کو مولا کائنات نے قبول کیا کہ یہ عبداللہ قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا؟ کہ جب حسین سفر کریں اور زینب جانا چاہیں تو تم روکو گے نہیں. یہ شرط عقد میں ہے جناب زینب کے. یہ کوئی ظاہری محبت نہیں ہے بھائی بہن کی، نہیں، بلکہ یہ کربلا کو زینب کی ضرورت ہے. کربلا کے لیے زینب کی تربیت ہوئی ہے. امام حسین نے مدینے سے سفر کا ارادہ کیا، جناب زینب نے کہا بھیا میں بھی چلوں گی. کہ زینب، تمہارے شوہر عبداللہ ہیں. جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں، جناب عبداللہ سخت مریض ہیں، بستر علالت پر ہیں. جناب زینب آ کر کے بیٹھ گئیں. زینب کچھ بھی صحیح، لیکن عبداللہ کی زوجہ ہیں، اور شوہر کے احترام کو زینب سے بہتر کون سمجھائے گا؟ بیٹھی،
قطرات اشک عبداللہ کے رخسار پر گرے، آنکھ کھولی، خیریت؟ کہا جناب عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھیا سفر کر رہا. کہا بی بی میں مریض ہوں، ورنہ میں خود چلتا امام حسین کے ساتھ، میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ میں جا سکوں. کہا عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتے. کہا وہ تو آپ کے عقد میں شرط ہی لگی تھی آپ کے بابا نے کہ جب آپ کا بھائی جائے اور آپ جانا چاہیں تو میں نہ رہ سکے، آپ جائیں، خوشی سے جائیں، ہمارے ان دونوں بیٹوں کو لیتی جائیں. یہ جملے ہیں مقتل کے اندر کہ اگر خدا نہ کرتا کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے، اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے آپ ہمارے اولاد محمد کو قربان کر دیجیے. جناب عبداللہ نے بیٹوں کو دیا، زینب لے کر کے آئیں، بھیا اجازت مل گئی. اس جگہ سے دونوں بھائی بہن ساتھ چلے، اور ہر جگہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہے. کوئی آپ جگہ ایسی نہیں دکھا پائیں گے جہاں زینب نے بھائی کو اکیلا چھوڑا ہو. وطن چھوڑا، دونوں نے چھوڑا. نانا کی قبر چھوڑی، دونوں نے چھوڑی. بھائی کی لہر سے جدا ہوئے، دونوں جدا ہوئے. سفر کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، دونوں برداشت کر رہے ہیں. حج کو عمرے سے بدلا، دونوں نے بدلا. کربلا کے بیان ہو گیا، صحرا میں آئے، دونوں آئے. پیاسے ہیں، دونوں پیاسے ہیں. بھوکے ہیں، دونوں بھوکے ہیں. دشمنوں میں گھرے ہیں، دونوں گھرے. روز قربانی عام ہوا، ایک ایک جانے لگا. کس میدان میں اس موقع پر بھی بہن اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی. آپ مقتل جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام حسین جنازہ لے کر کے آتے، بہن استقبال کے لیے آتی. سارے مقاتل کہتے سب سے پہلے امام حسین سے ملنے والی زینب ہوتی ہے. صرف ایک موقع پر زینب باہر نہیں آئی خیمے سے، کب؟ کہ جب اپنے دونوں بیٹوں کے لاشیں آئے، تب زینب نہیں آئی. بعض مقتل نے یہاں تک لکھا کہ جناب علی اکبر کے لاشیں پر امام حسین سے پہلے زینب پہنچی ہے. ایسا اپنے بھائی کے ساتھ ہے زینب، ایک لمحے کے لیے بھی بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا. بس یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب بھائی بہن کو اکیلا چھوڑ رہا ہے. یہ منزل بہت سخت ہے جناب زینب کے لیے کہ جب بھائی اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ رہا ہے. پشت خیمہ سے آواز آئی، زینب ہمارا سلام آخر. بھیا کہاں چلے؟ کہا بہنا جہاں سب گئے ہیں. کہا حسین ایسے نہیں، خیمے میں آ جاؤ. امام حسین خیمے میں آئے، رخصت کر رہی ہے بہن، لیکن جناب زینب سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اللہ، امام حسین کا ایک ہی عاشق ہے جس کو زینب کہتے ہیں. برداشت نہیں ہو رہا بہن کو اپنے بھائی کی جدائی کا. یہاں تک نوبت آئی کہ انگشت امامت سے حسین کو قلب زینب کو سنبھالنا پڑا. جناب زینب بھائی کو رخصت کر رہی، بس آخری جملہ عرض کر رہا، مجلس تمام ہو گئی. امام حسین نے گھوڑے کو بٹھایا، امام حسین چلے. ابھی چل قدم نہ چلے تھے، بھیا ذرا ٹھہریے، کیا ہوا زینب؟ تم نے تو رخصت کر دیا تھا. جملہ عرض کر رہا ہوں، پنجتن نے چاہا ہے کربلا میں روزے عاشور ان کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو. جناب زہرا نے اس کا کیا اہتمام کیا؟ کہا بھیا اما نے کہا تھا کہ جب حسین کو آخری بار رخصت کر کے بھیجنا تو میری جانب سے گلے کے بوسے لے لینا. اے بھیا جھکو، اما کی وصیت.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رزم برضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً قائد کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوائی کے ساتھ نیز تو نابود فرما. پروردگارہ اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.